اپنا واقعہ اس لیے کہ یہ میں نے ایک مشاہدہ کیا کہ ایک صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک دن قبر میں گزرے گا، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ کی قدرت آج وہ قبر میں ہی ہیں، مر چکے ہیں. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا جوانی میں ہی، تو مجھے ان کی جس دن میں تدفین کے لیے میں بھی تھا، کیونکہ میرے جان پہچان والے تھے، بہت قریبی دوست تھے، میں بھی جنازے میں گیا، تو جب ان کو قبر میں لٹا رہے تھے، دفن کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ وہ دن ہے آج ان کا جس دن سے خوف اور ڈر کا یہ میرے سامنے بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ ہائے ایک دن ہم نے قبر کے اندھیرے میں لیٹنا بھی ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ دن ان کی زندگی میں، زندگی سے مراد جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یعنی وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا جس دن سے یہ ڈرا کرتے تھے. تو کل ہم پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا. کہتے ہیں کہ آج سے 80-90 سال کے بعد اس روئے زمین پر جتنے لوگ ابھی موجود ہیں، 80 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، پوری نئی نسل آ چکی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوگا؟ جس کا خیال ہے کہ میں ہوں گا 80 سال کے بعد، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ہے بھائی؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا آج، وہ بھی مر چکا ہوگا، کیونکہ 80 سال تک کوئی نہیں پہنچتا. پہنچ جائے گا تو 90 لگا لو، بہت زیادہ 100 لگا لو. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے، 100 سال کے بعد وہ بھی دنیا میں نہیں ہوگا. ہم تو اس سے بہت پہلے مر چکے ہوں گے، ہم تو شاید 10-20-30-40 سال کے بعد، بہت زیادہ زندہ رہ گئے تو کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت سارے قبر کے اندر ہوں گے. یہ ہے دنیا. اور سوچتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے یہ بھی بتا دوں، کیا سوچتا ہے؟ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، ظاہری اعمال کو درست کر لینا بہت آسان ہے. آج دینداروں میں ظاہری اعمال کی درستگی تو نظر آتی ہے، دل صحیح نہیں ہوتا، دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی. یہ بڑا مسئلہ ہے. بڑی سے بڑی قربانی دینے والے بھی دل میں دنیا کی محبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت جو سب سے زیادہ فوکس کرتی ہے نا جس چیز کو، دل سے یہ خناس نکالو دنیا کی محبت کا. ان درو دیوار گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ. کاش کسی طرح یہ بات سمجھا دوں، اور میں تو خود بھی اس قابل ہوں کہ مجھے اللہ سمجھا دے، یہ تو تکرار کے لیے کہہ رہا ہوں. دل سے دنیا نہیں نکلتی. جب لوگوں کے فون آتے ہیں نا، یہ فون بھی عجیب چیز ہے، یہ انسان کو پوری دنیا سے جوڑ دیتا ہے. آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے امریکہ بھی دیکھ لیتا ہے، جاپان کے حالات پر بھی مطلع ہے، ہانگ کانگ کے، چین کے، جاپان کے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب پتہ چل جاتا ہے اسے. دینداروں کے حالات بھی آتے ہیں سامنے، بے دینوں کے حالات بھی آتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا جا کس طرف کو رہی ہے، دنیا جا کس طرف کو رہی ہے. دنیا ہر چیز پہ کمپرومائز کے لیے تیار ہے، مگر دنیا دنیا سے محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یاد رکھو، جب تک دل میں دنیا کی محبت رہے گی، سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی آپ کو، سکون نہیں ملے گا. سکون اسی کو ملے گا جو اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی مثال دوں آپ کو، آپ کہیں گے کیوں نہیں سمجھتے بھائی، ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، ماشاءاللہ ہم سب داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوتا تو داڑھی تھوڑی رکھتے، نماز تھوڑی پڑھتے، جاتے کہیں شراب کباب میں دل بہلاتے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ نے نماز کی توفیق دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن دل سے دنیا کا گٹر یہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. دیکھو بخار جب کسی کو ہوتا ہے نا، تو ماتھے پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے، لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دھوپ سے ماتھا گرم ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لہذا صحیح علامت کیا ہے؟ تھرمامیٹر، جس کو بنایا ہی اس لیے. थर्मामीटर मुंह में रखो वो झूठ नहीं बोलता, बशर्ते के सही थर्मामीटर हो, सही कंपनी का, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो पूरा पूरा टेम्परेचर बताएगा। 99 डिग्री फॉरन हाइट है, 102 है, 104 है, ये धूप से गर्म हो रहा है या अंदर से गर्म हो रहा है या वैसे ही गुस्से में गर्म हो रहा है। गर्म होने की भी तो बहुत सारी अकसाम है ना, क्या ख्याल है? बाज इस तरीके से भी गर्म हो जाते हैं। तो थर्मामीटर है जिससे पता चलेगा कि ये वाकईतन हकीकत में बुखार है इसको या वैसे ही देखने में लग रहा है। तो इसी तरह इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह पे तवक्कुल और दुनिया का मुसाफिर खाना होना, ये चीज इसके दिल में रच गई है कि नहीं रच गई है, ये नमाज से नहीं पता चलता। बड़े बड़े दुनिया से मोहब्बत करने वाले तहज्जुद गुजार भी होते हैं, तभी माल जब लुट जाता है तो सब छोड़ देते हैं, वो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अल्लाह वालों से बैत हैं मगर दौलत का नुकसान हो गया तो दिमागी तवाजुन खराब हो गया उनका। ये इसकी अलामत थी कि इसे अल्लाह वालों की सोहबत ने भी इसके दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकाली। सहाबा में और बाद वालों में यही तो बुनियादी फर्क है। बहुत से बाद में ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने इबादतें सहाबा से भी ज्यादा की हैं, मगर सहाबा से अफजल थोड़ी हो गए वो, क्योंकि पहले क्या है? दिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन फिल जसदी मुज़गा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वही अलकल्ब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो खबरदार। खबरदार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? खबरदार वहां कहा जाता है जहां आपकी तवज्जो किसी और तरफ हो और कहने वाला आपकी तवज्जो वहां मजबूती से हटा के दूसरी तरफ लेना चाहता हो। आप बाइक पे चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए, तवज्जो बिल्कुल आपकी सामने की तरफ है या सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, सही है ना? कोई चीज नजर आ रही है आपको, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो बंदर का नाच हो रहा है, मैं वो देखता हुआ जा रहा हूं। आगे जैसे ही कोई गाड़ी वाला आएगा या स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपके साथ बैठा हुआ आदमी जो ड्राइवर की सीट के साथ फौरन क्या कहता है, भाई खबरदार, अरे होशियार। ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कि जहां तवज्जो है उसको फोकस मत करो, वहां से हटाओ, जहां मैं कह रहा हूं उधर लेकर आओ, ये ज्यादा जरूरी है। मेरा ख्याल आ रही है बात समझ में मेरी? ये मेरा तकिया कलाम बन चुका है कि समझ में नहीं आ रही, बहुत से लोगों को बड़ी शिकायतें हो रही हैं। तो अब मैं इस तकिया कलाम को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने के लिए, एकदम से तो नहीं खत्म हो सकता ना, तो अब मैं यूं कहा करूंगा, समझ में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये लफ्ज छोड़ दूंगा किसी तरीके से, ये भी होशियार करने के लिए कहता हूं मैं। अब देखो, जा रहे हैं आप ड्राइविंग में दाएं तरफ देखते हुए तो फौरन वो क्या कहेगा? खबरदार, होशियार। तो अल्लाह के नबी ने भी बिल्कुल इसी तरह अल्फाज इस्तेमाल किए, अला खबरदार, सुनो। किसी की नमाज, किसी का हज और किसी के जाहिरी हालात से बहुत जल्दी मुतासिर ना हो, किसी के भी और अपने भी। क्यों? असल क्या है? इन नफिल जसदी मुजगा, माथे पे तो मेहराब का निशान बन गया सजदा कर करके, लेकिन फिल जसदी मुजगतुन, इन नफिल जसदी मुजगतन, जिस्म के अंदर एक गोश का टुकड़ा है, उस तक मुत्तले होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो इतना अहम है, उसमें क्या है ये किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा। वो मुसलमान है या वो काफिर है ये किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा। वो दीनदार बना है या नहीं बना ये किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा, लेकिन वो इतना अहम है, इतना अहम है कि इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लू, वो अगर सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और वो अगर खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला, फिर फरमाया, सुनो, वही अलकल्ब, वो क्या है? दिल है। तो दिल दीनदार बना है या नहीं बना ये पता नहीं चलता, सीना चीरने से पता नहीं चलेगा कि इसका दिल लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ तो ये सही है या नहीं। डॉक्टर तो ये बता देगा सही तरह से पंपिंग कर रहा है, इससे ज्यादा डॉक्टर को भी पता नहीं होता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन सारा मदार किस पर है? दिल पर। अब दिल दुरुस्त है या नहीं, दिल दीनदार बना है या नहीं बना, इसका एक थर्मामीटर है। कोई کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے صحیح ہے یا اوپر اوپر سے آئی ہے. یاد رکھو صرف اندر سے صحیح ہونا بھی کافی نہیں ہے، بعض لوگ اوپر سے بھی صحیح نہیں ہوتے، اندر سے تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں. ان سے جب کہا جائے کہ اوپر سے تو صحیح ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں اندر سے ہونا چاہیے آدمی، بس کہا جائے داڑھی رکھ لو کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں داڑھی ہے. تو اوپر سے صحیح ہونا بھی ایک مستقل اہمیت ہے. حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوپر والے جسم کے اعضا وہ غلط ہوں تو بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پہلے اہمیت کس چیز کی ہے، بولو بھائی، دل کی. تو اس کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے، یہ مقصد ہے. تو اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ چند علامتیں ہیں، ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. پہلی علامت بتا دوں، ٹھیک ہے، پہلی علامت غم میں جب اس کو کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے دنیا کا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر مسلط کر لیتا ہے اس غم کو، واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، اس کی علامت ہے کہ دل دیندار نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم پہنچا، میں اور آپ اس غم کا تصور نہیں کر سکتے. ایسا بیٹا اللہ نے بچپن میں چھین لیا جس بیٹے سے بے پناہ محبت. ممکن ہے ہم کہیں کہ ہمیں بھی اپنی اولاد سے بہت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو حضرت یعقوب کو جتنی تھی اتنی مجھے اور آپ کو اپنی اولاد سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری اولاد میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام میں تھیں. جب بچہ اتنا خوبصورت ہو کہ اس کائنات کا آدھا حسن اس اکیلے بچے کو دے دیا گیا ہو تو باپ کو وہ کتنا بھاتا ہوگا وہ بچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمبر دو، وہ بچہ بچپن ہی سے بہت نیک ہو، بچپن ہی سے اس میں ایسی صلاحیتیں ہوں جس سے پتہ چلتا ہو کہ اللہ اس کو اس امت کا قائد اور رہبر بنائیں گے، نبی بنائیں گے. اس بچے کو ایسے خواب آئے ہوں جن خوابوں سے اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ بچہ میرے دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے جو نبوت وراثت میں چلتی آئی ہے وہ نبوت ٹرانسفر ہوگی، منتقل ہوگی میرے اس بیٹے میں، یہ میرا روحانی جانشین بھی ہوگا. اس جیسی کئی علامتیں تھیں یوسف علیہ السلام میں، اور اللہ نے چھینا بھی کیسے اپنے ہی بیٹوں سے کنویں میں ڈلوا دیا. انتقام لے تو کس سے لے انسان؟ کوئی دشمن یہ کام کرتا ہے تو انسان اس کے خلاف بد دعا کر کے تسلی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے تسلی ہو جاتی ہے. اپنی ہی اولاد جب یہ کرے گی تو یہ بھی تو اپنی اولاد ہے نا، اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے، کیسے اس پہ کیس ڈالیں. اور ایک غم ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹے کو یاد کرتے کرتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ غم ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا محبوب ترین بیٹا وہ بھی اللہ نے چھین لیا. لیکن پوری سورہ یوسف پڑھو آپ، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہیں ہے، شکایت کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہائے یہ کیا ہو گیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا غم دینے کے لیے، میں نے تو کسی کے ساتھ برا کیا نہیں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں برا ہو رہا ہے. اللہ کو جب یہ بیٹا مجھ سے چھیننا ہی تھا تو اس بیٹے کو بچپن میں اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھائے، امیدیں کیوں دلائیں؟ امیدیں تو یہ دلائی جا رہی ہیں نبی بنے گا، اور امیدیں تو یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جانشین بنے گا، مگر بچپن میں ہی چھین لیا گیا، یہ کیسے خواب ہیں؟ یہ تو میرے بیٹے کو اللہ خواب دکھا کے جو ہے نا گویا مجھے گویا خدا کی طرف سے معاذ اللہ نقل کفر ایک دھوکے میں رکھا گیا ہے. یہ ساری باتیں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کنویں میں چلے گئے، اندھے کنویں میں. اتنے بچے نہیں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی، چھوٹے بچے کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر کنویں سے نکال کر بازار میں غلاموں کی طرح بیچا گیا، ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے. اس کے بعد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے تو بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی، یہ بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش سے اللہ نے بچایا، مگر کیس کس پہ ڈال دیا گیا؟ یوسف علیہ السلام پہ، کہ یہ معاذ اللہ برائی کی دعوت انہوں نے دی تھی. پاک دامن ہو کر بھی برے قرار دے دیے گئے، اور جیل میں ڈال دیے گئے. کتنا بڑا غم. کنویں سے نکل کے انجام کیا ہو رہا ہے بولو میرے بھائی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں, بعض خواتین کے فون آتے ہیں, بھائی کے ساتھ ایسا ہوا کہ دیندار تھا, تبلیغ میں وقت لگا کر آیا لیکن روزگار چل کے ہی نہیں دے رہا, اب سارے دینداروں کو برا بلا کہتا ہے, داڑھی بھی کاٹ دی ہے. تو بولتا ہے کہ اللہ جب میں نماز پڑھ کے بھی مجھے کچھ نہیں دے رہا اور میں بے روزگار ہی پھل رہا ہوں, نہ کھانے کو روٹی, نہ گھر میں یہ, نہ گھر, نہ بیوی کو کھلانے کے لیے, نہ بچوں کو کھلانے کے لیے, ساری زندگی اسی فاقوں میں گزر گئی, نہ نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھے گا. حالانکہ اسے وہ غم نہیں پہنچا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے. ایک خاندانی بچہ جو پیغمبروں کی نسل میں ہو, اس سے اس کا خاندان چھین لینا ہی بہت بڑی آزمائش ہے. جو باپ کے گھر میں ناز و نعم میں پلتا, بہترین تربیت ہوتی, اس سے اس کا خاندان چھین لینا, غلاموں کی طرح اس شریف زادے کا, اس پیغمبر کی اولاد کا غلاموں کی طرح بازار میں بکنا, یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے. کتنا بڑا غم. کنویں کا, کنویں سے نکل کے غلاموں کی طرح فروخت ہونا, پھر اس کے بعد جیل کی وادیوں میں, اور جیل میں ایک دن امید ہوئی, کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی, درست نکلی, امید ہوئی کہ اب یہ میرا بھائی جو ہے نا, میرا جو دوست جس کو میں نے تعبیر بتائی سچی نکلی, یہ مجھے نکلوا دے گا جیل سے. تو کہا یوسف علیہ السلام نے, اذکر عند ربک, میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے کہ جیل میں ایسے پڑا ہوا ہوں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, فانساہ الشیطان, شیطان نے اس کو بھلا دیا. وہ جو جیل سے ساتھی چھوٹ کر گیا, وہ تو جب جیل سے رہا ہوا ہے تو مزے لگ گئے اس کے, ہے بھائی. دوبارہ بادشاہ نے اس کو مقام مرتبہ دے دیا, اب بھول گیا کہ کون پیچھے تھا جس نے مجھے یہ تعبیر بتائی تھی, بھول گیا. فلبث فی السجن بضع سنین, مزید کچھ سالوں کے لیے کیا کڑ رہے ہوں گے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس جیل میں, جیل کی چار دیواری میں کتنا کڑ رہے ہوں گے کہ میں اس کوٹھری میں میری جوانی کا بہترین حصہ گزر گیا, جبکہ میں نے بادشاہ کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈالا, بادشاہ کی حفاظت کی, عزت کی, اس عزت کی حفاظت کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے. شکایت کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے کہ دین کا یہ نتیجہ ہے. خدا نخواستہ نقل کفر کفر نباشت, اگر کوئی شخص زنا کر لیتا بادشاہ کی بیوی کے ساتھ تو پھر یہ انجام نہ ہوتا. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں برائی سے بچا ہوں اور اس کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی بات کو, اگر برائی کر لیتا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام نے جس عورت جس کو زلیخا کہا جاتا ہے اس سے زنا سے انکار کر دیا نا, تبھی تو یہ سارا کیس ان کے اوپر آ گیا. اگر وہ اس کی حاجت پوری کر دیتے, جبکہ دل بھی تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جیسے اس عورت کے دل میں لالچ تھی کہ یہ مجھ سے معاذ اللہ زنا کریں, اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا دل بھی اس عورت کی طرف مائل تھا. اس لیے کہ دل عورت کی طرف مائل ہو جانا ایسے موقع پر یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی مرد تھے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا جوان آدمی, خوبصورت بھی ہو, جوان بھی ہو, نبوت بھی ہو, تو نبوت سے سرفراز ہونے والے ہوں تو ظاہر ہے نبی میں قوت کئی مردوں کے برابر ہوتی ہے. تو طبعی میلان بھی, اگر میلان نہ ہوتا پھر بچنا یہ مجاہدہ نہیں تھا. سمجھ رہے ہو بات کو. ایک آدمی کی عورت کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی, اس کو زنا سے بچنے کا ثواب بھی ملتا ہے کیا؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی؟ کچھ تو ہاں نہ کچھ تو کریں. ثواب تو اسی چیز پہ ملتا ہے نا کہ دل چاہ رہا ہے مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے. تو پیغمبروں کی بھی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی مرد بنایا ہے. مردوں والی ساری صفات پیغمبروں میں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اسی وجہ سے فرمایا کہ اے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امہات المومنین سے نکاح کیا تو ان کو اختیار دیا کہ بھائی تم اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو, ورنہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. تو ان امہات نے کیا کہا؟ کہا کہ ہمیں کھانے کو روٹی نہ ملے بے شک, لیکن ہم آپ ہی کی زوجیت میں رہنا چاہتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالی نے نبی کی بیویوں کو ایک تحفہ دیا, کیونکہ نبی کی بیویوں نے بڑی قربانی دی. قربانی سمجھ میں آ گئی؟ قربانی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے کیا سمجھ میں آئے گا بھائی. نبی کے گھر میں تو 40 دن تک چولہا جلتا ہی نہیں تھا. بیویاں کتنی تھیں؟ نو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بیویاں بھی تنگ آتی ہیں. تو ایک دن بیویوں نے کیا کہا, بھائی کچھ حساب کتاب. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحن جمیلا, میں تو پیغمبر ہوں, غربت میری شان ہے, دنیا میں عیش و عشرت کے لیے تو میں پیدا ہوا نہیں. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ نے جو اتنی شادیاں کی ہیں یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں کی. کیوں کی ہیں یہ ایک الگ بات ہے, یہ امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ تم بھی کرنا, تاکہ کوئی بیوہ اور کنواری بیٹھی نہ رہ جائے. مگر امت وہ ہندوؤں والے کام کرے گی, چاہے اس امت کی بیٹیاں بوڑھی ہو کے مر جائیں, چاہے اس امت کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو ساری زندگی اس کو شوہر نہ ملے, ہماری بلا سے ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, ہم وہی کام کریں گے جو ہندوؤں سے ہمیں ملا ہے. خیر خواتین بھی بیٹھی ہوئی, پھر پتھراؤ ہونا شروع ہو جائے. تو بات یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. بہرحال تو نبی نے کیا فرمایا اپنی زوجات سے, زوجات نے کہا بھائی کچھ, تو نبی نے فرمایا بھائی یہ غربت کیا ہے, میرا شعار ہے. ہر پیغمبر کا ایک شعار ہوتا ہے نا, ایک علامت ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کی ایک شان کیا تھی, غربت, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, یہ تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو فرمایا کہ میں تو اسی طرح ہوں, میں نہیں بدل سکتا, البتہ تمہیں طلاق کا اختیار دے دیتا ہوں. مرد اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے نا, تو اسی آیت سے استدلال کیا تمام فقہا کا اجماع ہے کہ بیوی کو بھی اختیار چلا جاتا ہے. اسے نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ آج دولہا نے بیوی کو طلاق کا اختیار مفوض کر دیا ہے. بعض دولہا خوشی میں مفوض کر دیتے ہیں, پھر ساری زندگی بیوی شوہر ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں, اس کی بیوی بن کے رہتے ہیں. اس لیے یہ مفوض کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیا کرو. البتہ یہ اختیار عورت اس وقت استعمال کر سکتی ہے جب مرد کی طرف سے خطرہ ہو. بعض مرد دھوکے باز ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے بندہ بھی شریف بھی ہے یا نہیں, تو پھر علماء سے پوچھ کے عورت کو بھی پہلے سے طلاق کا اختیار لے لینا چاہیے. لیکن علماء سے مشورہ کر کے وہ آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس سے گڑبڑ بھی نہیں ہوگی اور صحیح طریقے سے اختیار بھی آ جائے گا. خیر تو اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو امہات نے کیا کہا کہ ہم اسی غربت میں راضی ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی زوجیت میں ہم اٹھیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کی اس قربانی پر ان کو ایک انعام دیا, اور انعام کیا دیا, لا یحل لک النساء, اے نبی آپ کے لیے ان کے بعد مزید نکاح بھی حلال نہیں ہے, اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانا یہ بھی حلال نہیں ہے. آگے الفاظ کیا ہیں, ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کوئی کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے, پھر بھی آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اس سے شادی نہیں کر سکتے. اب دیکھو قرآن یہاں کیا بیان کر رہا ہے کہ کوئی عورت کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اور آپ کو اس کا حسن کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے, اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی عورت کے حسن سے متاثر ہو کر اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ کمال نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے. تقویٰ کے کہاں سے خلاف ہوگا, ہم لوگ کے یہاں جو تقوی کا معیار ہے نا وہ عجیب سا بن گیا ہے. وہ ایک میں واقعہ سناتا رہتا تھا نا کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے نیم مفتی خطرہ جان ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں, تو اس نے بتایا کہ خو تقوی اس کو بولتی ہے کہ تمہارے سامنے سے کوئی بہت حسین و جمیل عورت گزر جائے, تمہاری نظر بھی پڑ جائے, مگر تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہی نہ ہو, دیکھنے کو دل نہ چاہے, اتنے نیک ہو تم. اس نے کہا یار یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہو گئی. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی ہوتا تو ایسا ہی ہے, اسی کو کہتے ہیں متقی. تو اس نے کہا اچھا پتہ چلا, اس کو تو ہماری زبان میں ہجڑا کہتے ہیں, مخنث کہتے ہیں اس کو, ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں, مخنث. کچھ بھی گزر جائے, نظر پڑ جائے, مگر طبیعت مائل ہی نہ ہو. تو وہ سمجھے کہ جنت میں کون جائیں گے, صرف اور صرف ہجڑا ہے, مخنث ہے, جس کو اللہ نے طبیعت ہی نہیں رکھی. متقی اسے نہیں کہتے, متقی اسے کہتے ہیں دل چاہے جتنا مرضی مائل ہو مگر نظر تک نہ اٹھائے. کس کے خوف سے, اللہ کے خوف سے نظر نہیں اٹھتی ہے. زنا تو دور کی بات, اس سے تعلق تو دور کی بات, نظر نہیں اٹھتی. نظر صرف کہاں اٹھتی ہے, قرآن نے ہی بھی بتا دیا, اللہ علی ازواجہم, صرف اٹھتی ہے تو اپنی بیوی پر. کیونکہ اگر عورت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہی نہ ہوتی تو نہ بیوی کی طرف اٹھتی اور نہ باہر اٹھتی. تو بیوی تھوڑے دنوں میں خلا لے کے بھاگ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہتی کہ آپ مجھے اپنے بھائی زیادہ لگتے ہیں، شوہر کم لگتے ہیں. تو اسلام نیچرل مذہب ہے، فطری مذہب ہے، وہ انسان کو اس کی فطرت کے خلاف نہیں چلاتا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ کوئی فی نفسی ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. البتہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ غلط ہے. تو نگاہوں پر قابو رکھنا چاہیے، جذبات کو کنٹرول میں رکھنا. شریف آدمی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ صرف اپنی بیوی کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے حلال کیا، باقی عورتوں کو پر نظر نہیں ڈالتا. اگر ڈل بھی جائے تو بہن سمجھ کے، بہن کا تصور کہ بھئی یہ میری بہن کی طرح، چلو ختم ہو گئی بات. اور بے دین آدمی کیا کرتا ہے، میرے پاس تو کتنی خواتین کے فون آتے ہیں، شادی ہو گئی، شوہر کے درجنوں درجنوں لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے آج کل، ایک تو لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے، ملتے ہیں تو یہ نکلتا ہے، ایس ایم ایس بازیاں چلتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں قصور عورتوں کا ہے. جو لڑکیاں بے پردہ بازار میں گھومتی ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں نا نہیں گھومو، تو مولویوں کو تو دقیانوس سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں. تو بتاؤ یہ عورتوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں یا عورت کو آزادی دے رہے ہیں؟ جو عورت جو کہتا ہے نا عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مرد کو آزاد کر رہا ہے، وہ عورت کو غلام بنا رہا ہے. مرد کو آزاد کر رہا ہے کہ تمہیں صرف بیوی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بازار میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اس کا نقصان اس عورت کو ہوگا جو کسی کی بیوی بن کے اس کے گھر میں آئی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عورتوں کو پردہ کراؤ، تاکہ مرد کو باہر حوث پوری کرنے کے لیے کوئی بھی نہ ملے. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بات فرمایا کرتے تھے، جب پردہ ہوگا بازار میں، عورت بازار کی زینت نہیں بنے گی، سائن بورڈ پہ عورتوں کی تصاویر نہیں ہوں گی، تو مرد مجبور ہوگا، وہ فرماتے لے دے کے آئے گا اپنی بیوی کے پاس ہی، کہے گا بھائی میرے لیے تو یہی ہے، اور تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتی. لیکن آپ نے کال سینٹر میں لڑکیاں بٹھا دی، چار ادھر چار ادھر. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو گھر میں بیٹھاؤ، کال سینٹر میں نہ بٹھاؤ. تو اوف توبہ، مولوی حقوق نسواں کے خلاف ہیں، عورتوں کو گھر میں بند کر کے دم گھوٹنا چاہتے ہیں. ان کا تو بس چلے، یہ تو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں. باتیں کرنا مولویوں کے خلاف بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم اس پوری دنیا میں صرف مولوی ہی ہے جو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، باقی بات کرتے ہیں حقوق کا تحفظ نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک شادی شدہ عورت کو اس کا شوہر اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. شادی شدہ عورت کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر شادی اس سے کرتا ہے مگر اس کا دل میں درجنوں عورتیں بسی نہیں ہیں، وہ گھر چل نہیں سکتا دو دن بھی. پھر بھی کتنی خواتین ہیں بیچاری اس عذاب کی دنیا میں اس مرد کے ساتھ نباہ کرتی ہیں، زانی اور شرابی مردوں کے ساتھ نباہ کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق لے لی تو دوبارہ شادی کا امکان ختم. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پہلی تو کیا کوئی دوسری بھی نہیں کرے گا، کیونکہ دوسری جب کرنے پر آئے گا تو اسے محلے کے امام صاحب فتویٰ دیں گے، مولانا اشرف علی تھانوی نے دو شادیوں سے منع کیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عدل ممکن نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں مگر کسی عورت کو تحفظ دے کے اس کو زنا سے بچانا اور اس کو ساری زندگی کے لیے کفالت کرنا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. لہذا اس کو زنا کرنے دو، اس کو زندگی برباد ہونے دو. حضرت حکیم الامہ کہ میں پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کسی کا کوئی ملفوظ شریعت سمجھ کے اس کو ایسا عمل کرنا کہ قرآن حدیث سارا ایک طرف اور کسی بزرگ کا ملفوظ ایک طرف، یہ شرک پھر رسالہ ہے، یہ نبی کی رسالت اور شریعت میں شرک ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی اگر آج زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنے اس ملفوظ سے رجوع کر لیتے. تو یہ آزادی عورت کی نہیں ہے، یہ جو بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، کس کی آزادی ہے؟ مرد کی آزادی ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے سب کچھ بازار میں مل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی بیویوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے شوہر کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ شوہر ہمارے سامنے آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں. اگر ان کی بیویوں کو پتہ چل جائے اسی دن طلاق لے کے بھاگ جائیں. ایسے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکیوں سے دوستیاں گپ شپ، گھر آتے ہیں تو سارے میسج ڈیلیٹ کر کے. سمجھ رہے ہو؟ جب گھر آتے ہیں تو ایسے نیک، منہ دھوئیں گے پہلے آب زمزم سے، سرما لگائیں گے، تبلیغ والوں کی تھوڑی تعلیم میں بیٹھیں گے تاکہ تھوڑا سا روحانی نور وور بھی آ جائے، پھر تعلیم سے اٹھ کے گھر جائے گا. تبلیغ والے ایسے نہیں ہوتے، لیکن تبلیغ والوں میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. خراب آدمی تو کہیں بھی شامل ہو جاتا ہے نا بیٹھ کے. تو یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو میں کیا بات کر رہا تھا، یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ یوسف علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کی طبیعت بھی مائل ہوئی اس کی طرف، کیونکہ جوان آدمی، کمرہ بند، ایک خوبصورت بادشاہ کی بیوی، وہ دعوت دے جوان آدمی کو تو طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام نہیں کروں گا میں، انہو ربی احسن مثوایا، یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے مجھے کنویں میں پھکوا دیا تھا، پھر میرے رب نے مجھے غلام بنا دیا تھا، نہ نہ نہ، میرے رب نے مجھے بڑا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، بادشاہ کا محل دے دیا رہنے کے لیے۔ دیکھو یہ سوچ ہے، جس کا دل دیندار ہوتا ہے نا، اس کے دل کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگ ہیں کنویں میں گرے مر گئے، مگر میرے رب نے مجھے کنویں سے نکالا۔ کتنے لوگ ہیں بازاروں میں بکتے ہیں غلام بن جاتے ہیں، مگر میرے رب نے بازار میں بکنے کے بعد بھی مجھے ٹھکانہ دے دیا، رہائش کی جگہ دے دی۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے میں تو یہاں کیسے رہوں، میرا نہ باپ یہاں، نہ میری ماں یہاں، نہ میرے بھائی یہاں، میرا تو بڑا خاندان تھا، میں یہاں مسافری کی زندگی گزار رہا ہوں، ہائے یہ کوئی زندگی ہے، روتے نا 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 نا۔ اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، ہمیشہ نعمت کے پہلو کو ترجیح۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، فون پہ رو رہے ہیں، بے روزگاری ہے، میں کہتا ہوں صبح ناشتہ کیا تھا، کہتے ہیں ہاں کیا تھا، کھانا کھایا دوپہر کا، کھا لیا، اپنے پیسوں سے تھوڑی بھائی نے کھلا دیا، جس نے بھی کھلایا روٹی پیٹ میں اتر گئی نا، اس کا مطلب ہے صبح کا ناشتے کا انتظام بھی ہو رہا ہے، چاہے اپنے پیسوں سے ہو، چاہے ابا کے یا اما کے یا بھائی کے، تانوں کے ساتھ ہو، لے کھا، کرتا کچھ ہے نہیں، کھا کھا تو لیا نا، نہیں یہی بات سمجھ میں، پیٹ تو بھر گیا نا، جو بھوک کی عذاب سے تو جان چھوٹ گئی، رات کو کھانے کو مل گیا تھا، کہہ رہے ہاں ڈنر بھی کھایا تھا، میں نے کیا کیا کھایا تھا، کہہ رہے نہاری کھائی تھی، کمبخت تو نہاری کھا رہا ہے، انڈے پراٹھے کھا رہا ہے، رات کو آرام سے سو جاتا ہے، پھر کس بات کی پریشانی۔ روزگار میں بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے، جن کا روزگار اچھا ہوتا ہے وہ بھی صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے کھا لیتے ہیں۔ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں میری بنیادی ضرورت پوری اگر ہو گئی تو سفر ہے وہ تو ویسے ہی گزر رہا ہے، روزگار اچھا ہو پھر بھی گزر جائے گا، نہیں اچھا ہو پھر بھی گزر جائے گا، ٹرین میں بیٹھا ہوا آدمی سیٹ مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو جہاں جگہ ملے گا وہیں گھس کے بیٹھ جائے گا، بولے گا کوئی بات نہیں اگلے اسٹیشن پہ اترنا ہے۔ لیکن جو ٹرین کے سفر کو سفر نہیں سمجھتا، اس بے وقوف کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے ابا نے جو میرے لیے مکان خریدا تھا وہ یہی ہے، ٹرین کا ڈبہ، یہ میرا گھر ہے ذاتی، تو وہ اسی میں لگا رہے گا، یہ میرے نام ہوا کہ نہیں ہوا، اس پہ کسی کا قبضہ نہ ہو جائے، سوچ سوچ کے ٹینشن لیتا رہے گا، اور ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، سیٹ نہیں ملی آئے گا خودکشی، حلال ہے میرے لیے سیٹ نہیں مل رہی مجھے، سب لوگ اتنے مزے سے لیٹے ہوئے سفر کر رہے ہیں، پنکھے جھول رہے ہیں، اے سی پارلر میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی سلیپر میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی۔ کوئی عقل مند ملے گا بولے گا بیٹھ جا آرام سے، وہ دیکھ لیٹرین کے باہر بھی بیٹھے ہوئے، وہیں بیٹھ جا، جا کے اگلا اسٹیشن آئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہاں تیرا بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں پتا ہے تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اسٹیشن پہ اترے گا سب چیزیں مل جائیں گی، بیٹھ جا آرام، بجائے وقت برباد کرنے کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کھڑکی سے چھلانگ ہی لگا دے کہیں، تو غصے میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے تو کھڑکی سے چھلانگ بھی لگا سکتا ہے، کہیں کا بھی نہیں رہے گا، تو جب ٹینشن دنیا کی زیادہ بڑھتی ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، خودکشی کیا ہے، دنیا کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر قبر میں چلے گئے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں، پھر جیل میں بھول گیا وہ، پھر بالآخر اللہ نے جیل سے نکال کے بادشاہ بنایا، قصہ مختصر کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام آئے پھر بڑھاپے میں، اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بادشاہ بن گیا بیٹا۔ اب بیٹا جب باپ کو کارگزاری سنا رہا ہے، وہ ہے سورہ یوسف سے ملنے والے اصل اسباق۔ بیٹا کنویں میں جانے کا ذکر نہیں کر رہا، کنویں سے نکلنے کا ذکر کر رہا ہے، اے میرے ابا، میرے شیطان نے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اخرجنی من السجن، اور اس دشمنی کی بنیاد پر مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا، تو میرے رب نے مجھے کنویں سے نکالا، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ ہم ہوتے ہم کہتے کنویں میں سے نکلنا، ہم کنویں میں گرنے کا ذکر تو کرتے، ہم کہتے ابا نہ پوچھو کیا، آپ ابھی میں بادشاہ بنا ہوا ہوں، جو ماضی ہے وہ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کی بینائی دوبارہ واپس چلی جائے، وہ تو میں اس لیے نہیں سنا رہا، وہ تو میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ جو بینائی آئی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں یہ برقا، بس چھوڑو کیا ہوا چھوڑو۔ اگر کوئی آج اپنے غم کو چھپاتا بھی ہے نا، تو اس طرح سے کہ غم تو بہت ہے لیکن چھوڑو یار، توکل کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، حکم یہ ہے کہ زیادہ غم کا اظہار نہ کرو، یہ دینداروں کی حالت ہے، ورنہ دیندار بھی ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا، تو روزگار نہیں ہے، تو اتنے موٹے موٹے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں کھانے کو نہیں ہے گھر میں. میں کہتا ہوں اتنے میرا وزن نہیں ہے بھائی اتنا, تو تم مجھ سے 6 گنا کھا رہے ہو. ویسے تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اللہ مجھے بھی بہت کھلا رہا ہے, ڈر لگتا ہے کہیں ناشکری نہ ہو جائے, لیکن اتنا موٹا کہاں سے ہو گیا؟ جتنے ٹینشن کے مریض ہیں سارے موٹے نظر آئیں گے آپ کو, ایک بھی پتلا نہیں ہے. ٹینشن کے میں نے جتنے مریض دیکھے ہیں سارے کیا ہیں بھائی؟ اگر تیرے تجھے نہیں ہے رزق, فراوانی نہیں ہے, تو یہ کیوں ماشاءاللہ سے صحت اچھی ہو گئی اتنی؟ کسی صحت مند آدمی پہ طنز مقصد نہیں ہے. مقصد یہ نہیں کہ سارے بھاری جسم والے ٹینشن کے مریض ہیں, خدا نخواستہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ظاہری کوئی علامت نہیں ہوگی مگر پھر بھی پریشان. یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, سمجھتا ہے یہی ہے سب کچھ. یہاں کی کامیابی کو اصل سمجھ رہا ہے, یہاں کی ناکامی کو اصل سمجھ رہا ہے. خدا کی قسم یہاں کوئی صدر بھی بن جائے نا امریکہ کا, پھر بھی کامیاب نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے ٹرین میں سفر کے دوران آپ ڈبے میں کسی ایک کو پریزیڈنٹ بنا دیں. آپ W11 میں سفر کر رہے ہیں, لانڈی اترنا ہے آپ نے, اور آپ کہیں کہ بھائی تم اس W11 کے پریزیڈنٹ ہو. وہ خوش ہو رہا ہے, پھول وول لگا کے 3-piece suit میں صدر بن گیا. بھائی لانڈی جائے گا, آپ کو اترنا پڑے گا, صدر صاحب بھی اتریں گے اور جتنے پسنجر ہیں سارے صاحب. چلو شاباش, صدر مملکت بھی, W11 کے صدر بھی اور سارے پسنجر بھی. تو اس امریکہ کے صدر کی جب موت آئے گی اور اسٹیشن ان کا آ جائے گا, تو پھر موت یہ دیکھے گی, یہ چونکہ صدر مملکت ہیں لہذا ان کی قبر اور اسٹائل کی ہونی چاہیے, ان کی لاش پہ کیڑے کم ہونے چاہیے, اور یہ چونکہ چپڑاسی تھا اس کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہونے چاہیے. جتنے کیڑے ایک بریگیڈیئر کرنل کی لاش پہ ہوتے ہیں نا جب دفن ہونے کے بعد, اور ایک صدر اور چیف کی لاش پہ ہوتے ہیں, اتنے ہی کیڑے ایک رکشہ چلانے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد سب ایک جیسے بالکل, جتنی بدبو اس کی لاش سے آئے گی اتنی ہی بدبو اس کی لاش سے آئے گی. قبر کے باہر کا حالات, باہر کے حالات تو بہت مختلف ہوں گے کیونکہ قبر کا باہر دنیا ہے. قبر کے باہر کی زندگی کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. وہاں تو ممکن ہے 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہو کہ بھائی بڑی شخصیت دنیا سے گئی ہے, 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہو, لیکن قبر کے اندر اس سلامی کے اثرات نہیں پہنچتے. مردہ قبر کے باہر ہوتا نا تو پھر 21 توپوں کی سلامی کا اثر ہوتا, لیکن مردہ ہوتا کہاں ہے بولو بھائی؟ قبر کے اندر. لہذا آپ اس کو 21 توپوں کی سلامی دیں, یا گارڈ آف آنر پیش کریں, یا آپ ہر سال جا کے اس کی قبر پہ پھولو نشاور کریں, گارڈ تبدیل کریں, جو مرضی کریں, یہ ہماری اور آپ کی ٹینشن ہے. مردے کی صحت پہ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ان کیڑوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے کہ ان کی خوراک میں کوئی کمی آ جاتی. وہ کہتے ہیں ہم مزے سے پیٹ بھر کے کھانے دو, ہماری بلا سے آپ کتنی ہی توپوں کی سلامی دو, ہمیں اچھی خوراک مل گئی ہے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی ماشاءاللہ اندر خوراک بھی اس میں بہت ہوتی ہے. تو یہ ہے میرے بھائی, اسی لیے پیغمبر اس دنیا کی ٹینشن کو ٹینشن نہیں سمجھتے اور اللہ کی نعمتوں کے پہلو کو ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابا اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا, اللہ نے آپ کو گاؤں سے لا کے شہر کی زندگی عطا کر دی, اللہ نے مجھے کنویں سے نکال لیا, ساری اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو پہلا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھرمامیٹر جو ہے نا, تھرمامیٹر جس سے پتا چلتا ہے کہ دینداری, وہ غم میں پتا چلتا ہے کہ غم میں آپ کی حالت کیا ہے, بے روزگاری میں آپ کی حالت کیا ہے. آپ کا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ پیسہ ڈوب گیا تو ایسے رو رہا ہے جیسے ابا کے مرنے پر رویا تھا. اس کا مطلب ہے اس کی نظر میں ابا میں اور پیسوں میں کوئی فرق بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں, انسان میں اور پیسوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں روئے تھے, کاروبار ڈوبنے پہ اس سے بھی زیادہ رو رہے ہیں. کس قدر گھٹیا سوچ ہے, انسان کی قیمت کم ہو گئی, دولت کی قیمت بڑھ گئی. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, اسی بیان کو اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا, مزید بھی کچھ تھرمامیٹر بتاؤں گا سمجھو, کیونکہ تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں, ان بیچاروں کا کھانا لگا ہوا ہے. تو وہ تھا عشاء سے پہلے, وہ بیان کی وجہ سے عشاء کے بعد ہو گیا, تو وہ بھی مجھے سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا زیادہ ہی مجاہدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیان کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں, ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مزید کچھ تھرمامیٹر ہیں جن سے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے بنا ہے کہ نہیں بنا, ان میں پہلا تھرمامیٹر بتا دیا. یعنی مطلب یہ کہ جب تھرمامیٹر کا مطلب اس کو کوئی غم دے کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, ابا کے مرنے سے بھی زیادہ رو رہا ہے, بیوی کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا کاروبار کے ڈوبنے پر رو رہا ہے. اور یہ بھی عجیب بات بتاؤں, بیوی بھی شوہر کے مرنے پر اتنا نہیں روتی جتنا شوہر کے کاروبار کے ختم ہونے پر روئی تھی. یہ بھی ہو رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. بیوہ عورت کو اتنا غم نہیں ہے، شوہر کا کاروبار ڈوب گیا بہت زیادہ غم ہے. دولت سے، نوٹوں سے محبت، سمجھ رہے ہو بات کو؟ پیسے انسان سے نہیں ہے، پیسے سے ہے. پیسے سے لعنت بھیجو اس پیسے کے اوپر میرے بھائی. پیسہ رکھنا برا نہیں ہے، ہماری شریعت نے پیسے سے دل لگانے کو حرام قرار دے دیا ہے، دل نہ لگاؤ. اور یاد رکھو چونکہ ہم مسافر لوگ ہیں، بار بار یہ باور کرایا گیا کہ مسافر ہے مسافر، اس لیے پیسہ ایسی چیز پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا جو ختم ہو جاتی ہو، تاکہ جلدی جلدی کھا پی کے ختم ہو جائے. باقی رہنے والی چیزوں پہ خرچ کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دنیا میں زندہ رہنے کا پروگرام ہے. باقی کون سی چیز رہتی ہے؟ گاڑی استعمال میں آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جتنی آپ کی زندگی لمسم ہوتی ہے، گاڑی عام طور پہ استعمال میں لا کے پرانی کر دیتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں استعمال میں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ صبح و شام منہاری برگر کھا رہے ہیں تو کھائیں، لذت حاصل ہوگی، ختم ہو جائے گی، یہ مزے اڑا لیتا ہے آدمی. لیکن تعمیر ایسی چیز ہے کہ جتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے اتنی آپ کی زندگی نہیں ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ گھر کی تعمیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ عجیب سی لگیں گی یہ باتیں کہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنا گھر تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں. ہوتی ہے، بشرطے کہ آرام سے بن جائے، تھوڑے پیسوں میں بن جائے، اتنی گنجائش ہو آرام سے بن گیا. اگر قرضے لے لے کے بینکوں سے ادھر ادھر سے اور بڑی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بن رہا ہے، لعنت بھیجو. بولو اتنی زندگی، اتنے کروڑ اگر میں روزانہ صبح شام کھانا شروع کروں تو میں اپنی زندگی کو سونے کے نوالے اپنی زندگی میں کھا سکتا ہوں، لیکن دیواروں اور اینٹوں پہ لگا دے گا. اتنا سریا ڈالتے ہیں نا کنسٹرکشن کے دوران، اتنا سریا، میں کہتا ہوں اتنا سریا اپنی ہڈیوں میں بھی تو ڈالو. ہڈیاں گھل رہی ہیں روز بروز، ختم ہو رہی ہیں، لیکن ان ہڈیوں کی سہولت کے لیے جو گھر بنایا جا رہا ہے وہ ان ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتاؤ، اگر جو گھر بنا رہا ہے اس کو کوئی آ کے کہہ دے تم 5 سال کے بعد مر جاؤ گے، بنائے گا گھر؟ چھوڑو یار کرائے پہ لے لوں گا، یہ 1-2 کروڑ کھا پی کے گزارا کر لو. پھر یہ بھی نہیں کہے گا بچوں کے لیے، بلکہ کہے گا بچے خود ہی بنا لیں گے. نام تو لیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں. اگر موت کا فرشتہ کہہ دے نا 4-5 سال میں جانے والے ہیں آپ، پھر کہے گا بچوں تم خود ہی بنا لینا اپنے لیے، میری جو جائیداد ہے نا مجھے بیٹھ کے آرام سے کھانے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اچھا کھاؤں گا، اس کرائے کے گھر میں اے سی لگا دوں گا، اچھے سہولت والے بنا دوں گا اس کو. کرائے کے گھر کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ، اپنے گھر سے بھی میت نکلتی ہے کرائے کے. نہ اپنا گھر اپنا ہے میرے بھائی، نہ کرائے کا گھر اپنا ہے، ہے ہی نہیں. کرائے کا گھر بھی اپنا نہیں ہے، اس سے بھی میت نکل جائے گی، اور کرائے کے ذاتی گھر سے بھی میت اٹھتی ہے اور کرائے کے گھر سے بھی. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک عدد چھت چاہیے سکون کے ساتھ، ایک عدد پنکھا چاہیے، اور بہت زیادہ ترقی کرنی ہے تو لوڈ شیڈنگ میں ایک عدد جنریٹر چاہیے، یو پی ایس چاہیے، اور مزید سکون چاہیے تو کھٹملوں سے بچنے کے لیے کوئی اسپرے چاہیے تاکہ رات کو آرام سے سو سکیں، اور مزید سکون چاہیے تو بھائی کیا ہے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے یا تو مچھردانی ہو یا علاقہ ایسا ہو جہاں مچھر ٹائپ کی چیزیں نہ ہو، اور مزید سکون چاہیے تو علاقہ ایسا ہو جہاں ذرا اچھے لوگ رہتے ہوں، گالی گلوچ والے چور اچکے نہ رہتے ہوں، ایسی لوکیشن مل جائے. تو ایک متوسط درجے کا آدمی کو کرائے کے گھر پہ یہ ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. ایک متوسط درجے کا آدمی اتنا کرایہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ ساری سہولتیں لے کے کرائے کے گھر پہ آرام سے رہ سکتا ہے. اب اس کو یہ ٹینشن کہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، تو یہ اس کی علامت ہے، اس کے دل میں دنیا کے بدبودار گٹر ابل رہے ہیں، یہ انہی دیواروں سے دل لگا کے رکھا ہوا. یہ میری ذاتی گھر والا آدمی کیا، یہ میری اینٹیں ہیں، اس پہ خوش ہوتا ہے نا، یہ بےچارا کرائے پہ رہتا ہے، یہ میں اونر ہوں اس کا، لینڈ لارڈ ہوں میں، میں اونر ہوں، یہ میرا گھر ہے. یہ ٹائلیں کس کی ہیں؟ میری. یہ لیٹرین کس کا ہے؟ میرا. یہ کچن کس کا ہے؟ اس پہ خوش ہو رہا ہے. ابے تیرا نہیں ہے بیوقوف، ابھی اٹیک ہوگا تھوڑے دنوں میں، ابھی بیماری ہوگی، اس کے بعد اسی گھر سے جنازہ نکلے گا. چابی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کیا آپ نے اتنی محنت سے ابا بنایا تھا، چابیاں کاغذات ڈاکومنٹس تو لے جاؤ، وہ کہیں گے چھوڑو وہیں، جیب نہیں ہے کفن میں. اس لیے میرا میرا نہ کیا کرو، کرائے کا گھر بھی ہمارا ہے اور نہیں ہے تو ذاتی بھی نہیں ہے. سکون سے رات کو چرسیوں سے عبرت حاصل کرو میرے بھائی. हीरोइन जी को पता है मैं मरने वाला हूं, वो तो सुट्टे लगा लगा के पाइप के अंदर भी बैठा हुआ बड़े मजे से। किसी ने हीरोइन जी से पूछा कि हमने सुना है कि ये जो हीरोइन पीता है वो समझता है कि मैं चांद पे हूं, तो उसने कहा और अभी कहां बैठा हुआ हूं मैं, चांद से ही तो इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, कितना खुश रहता है वो। समझ रहे, चरस ना पिए हीरोइन ना पिए, लेकिन खुश किसकी तरह रहा करें, हीरोइनचियों की तरह, नशे की तरह खुश रहा करें, अल्लाह की मोहब्बत के नशे में रहा करें इंसान, कि भाई आखिरत बन जाए। दुनिया में अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तीन चीजें नबी ने बताई हैं कि जिसके कोई बड़ी बीमारी नहीं, बाज़ वो बड़ी बीमारी इंसान को अजाब दे देती है, तकलीफ में जब होता है ना चीखता है। आजकल अल्लाह ने मेडिकल साइंस को इतनी तरक्की दे दी है कि वो भी तकलीफ के भी इंजेक्शन आते हैं, सुकून आ जाता है इंसान को, लेकिन बहरहाल तकलीफ होती है। दूसरी बात क्या कि सर छुपाने के लिए छत मुयसर हो जाए जहां इज्जत के साथ रात कम अज कम गुजार सके, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी फिर इंसान दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, नींद पूरी हो जाए, सुकून की नींद आ जाए, समझ रहे हो बात को। और दो वक्त पेट भर के रोटी मिल जाए, ये हदीस के अल्फाज है, तीन वक्त भी जरूरी नहीं है, दो वक्त में और सेहत अच्छी हो जाएगी। दो वक्त पेट भर के तसल्ली के साथ, क्योंकि भूख भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, दो वक्त पेट भर के रोटी मिल जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे है जैसे सारी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसको दे दी हो। अब अगर ये टेंशन लेता है तो इसके अंदर का फॉल्ट है कोई, उस फॉल्ट की जरूरत है, इसके रिस्क में इजाफा करने की, तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितनी तनख्वाह बढ़ेगी सुकून इसको नहीं मिलेगा, ये मजीद बढ़ाने के ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। हमने आज तक कोई मालदार सुकून में नहीं देखा कि मेरे बहुत दिया हुआ है अल्लाह ने तो अब मैं इतना ही काफी है मेरे लिए, ना ना ना, वो कहेगा ये नहीं है, इसको डबल करो किसी तरीके से। गरीब बहुत सारे सुकून में देखें क्योंकि वो इस पर कंप्रोमाइज करके बैठ जाते हैं, बस यही है। आखिरी बात जो मैं बता रहा था, ये मैं इंशाल्लाह इस मौजू को आगे चलाऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है एडमिन भाई की मुझे याद दिलाएं अगले हफ्ते ताकि इस मौजू को मैं मुकम्मल करूं, बहुत अहम मौजू है। यहां एक बात मैं आपको बता दूं, देखो दीनदार लोग जो है ना, दीनदार जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं, चाहे वो बेचारे हम जैसे नालायक ही क्यों ना हो, फिर भी उनमें दुनिया की मोहब्बत कम होती है, इसकी एक अलामत बताता हूं आपको मैं। और जो उलमा नहीं होते आमतौर पे, दीनी हलकों से वाबस्ता नहीं होते, उनमें दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होती है चाहे वो नमाजी क्यों ना हो, इसकी एक अलामत बताता हूं आपको। अलामत ये, अभी आपको पता है कि एक बिनोरी टाउन में एक मुजारबत के नाम पे एक टोपी ड्रामा शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था। हमने लोगों को बहुत मना किया, ये जायज नहीं है, इसके न सर का पता ना पाओ का पता, लेकिन लालच में आके बहुत से दीनदार तबकों ने, उलमा ने भी पैसे लगाए। ये तो है दुनिया की लालच जो उलमा में भी थी, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया की मोहब्बत नहीं है, मैं कह रहा हूं दीनदारों से कम होती है इसकी अलामत। बहुत सारे उलमा ने, मुफ्तियों ने पैसे लगाए, मैं भी मसाजिद के अइमा को जानता हूं, 8-8 करोड़ रुपए लेके लगा दिए, इधर उधर से कर्जे लेके लगा दिए। जब वो पता चला सारा फ्रॉड था तो किसी एक शख्स के भी मरने की इत्तला नहीं आई कि कोई मौलवी साहब ब्रेन हैमरेज से मर गए हो। ऐसे मौलवियों को भी, मौलवी साहिबान को भी जानता हूं जिनके 14 करोड़ रुपए लेके 14 करोड़ डूबे हैं, 14 करोड़ कम रकम होती है, मगर वो अभी भी जिंदा सलामत छुप छुपाते घूम रहे, छुप के घूम रहे हैं लेकिन घूम रहे हैं। जबकि आपको याद होगा बचपन का वाकया, हमारे हमने बड़ों से सुना, अलायंस ज़ियाउलक के दौर में एक अलायंस वालों ने एक इन्वेस्टमेंट का तरीका निकाला था शरई, उसमें भी ज्यादातर पैसा लगा था दीनदार लोगों का मगर उलमा कम थे उसमें। वो अलायंस वाले जब भागे हैं तो कई लोग टेंशन से शहीद हो गए थे। पता चला बेचारे मौलवी लोग टेंशन से नहीं मरते, ठीक है, हालांकि मौलवियों की आमदन क्या होती है, कम, 7,000, 8,000, 10,000 ये तो वजीफे होते हैं, 10,000 जो है ना एक चपड़ासी को भी नहीं मिलता इस जमाने में, 7,000 जो इमामों की तनख्वाहें हैं, 7,000, 8,000 चपड़ासी को भी नहीं मिलता। तो मौलवी साहब ने कहां कहां से पैसा कर्जा लेके लगाया होगा, और पैसा आया घर बना लिया, वो घर बेच के फिर लगा दिया, मौलवी साहब गायब हो गए मगर दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने घर से, ठीक है। और कई लाखों पति उलमा भी थे जिनका दिवालिया हो गया मगर टेंशन से मरे नहीं, ना ब्रेन हैमरेज हुआ ना फालिज हुआ। जबकि अलायंस वालों के दौर में आम लोगों का पैसा बहुत लगा हुआ था ना, जब वो पैसा लेके भागा है तो कई ब्रेन हैमरेज हुआ और मर गए। उस पे हमारे हजरत का भी बहुत पैसा लगा था, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला का बहुत पैसा लगा था, हजरत पे भी कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि आलिम थे, मौल सही है ना, बुजुर्गों की सोबत उठाई थी, कुछ भी नहीं हुआ गा, चलो अल्लाह ने डुबोना था डुबो दिया, खाने को तो मिल रहा है, यही सोचा खाने को मिल रहा है, रहने को घर है, अल्लाह का अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। حضرت کو اطلاع ملی حضرت آپ کے وہ فلاں جان پہچان والے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے. کیوں کوچ کر گئے؟ حضرت ان کا اتنا پیسہ ڈوبا کہ وہ برین ہیمریج ہو گیا ان کو. حضرت کو اطلاع جب ملنا شروع ہوئی تو حضرت نے ان تمام میتوں کا نام رکھ دیا شہدائے الائنس. کیا نام رکھ دیا؟ شہدائے الائنس. اور فرماتے تھے یہ بڑی بدترین موت ہے جو دولت کی لالچ میں, دیکھو کسی کی بیوی مر جائے نا اور غم سے یہ بھی مر جائے, سمجھ میں آتا ہے کیسی محبت تھی, پاکیزہ محبت ہوتی ہے بیوی سے, چلو مر گیا, سچی محبت تھی, واقعی ثابت کر دیا, ٹینشن سے, خودکشی سے نہیں, لیکن پیسہ ڈوب گیا اور آپ مر گئے. یہ گھٹیا موت ہے, اس کا تو جنازہ پڑھانے کا بھی دل نہیں کرتا. قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کہیں گے تجھے روٹی نہیں مل رہی تھی, تجھے کھانا نہیں ملتا تھا, کھلونوں سے دل بہلا رہا تھا تو, کھلونے کی کیا, یہ کھلونے ہی تو ہیں, یہ مٹی کے. تبلیغ والے جب گشت میں نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی اونچی عمارت نظر آئے تو اس کی طرف طبیعت مائل نہ کرو بلکہ بولو مٹی ہے. ایک کچھ کھڑی مٹی ہوتی ہے اور ایک پڑی مٹی ہوتی ہے. ایک مٹی نیچے پڑی بھی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اس کو گارا وارا ملا کے, سیمنٹ بجری ملا کے عالیشان عمارت بنا تو ہے دونوں مٹی بھائی, اور مٹی ہی ہو جائے گا. قرآن بار بار کہتے ہیں فیذروھا قاعًا صفصفا, قیامت کا جب سور پھونکوں گا نا بالکل برابر لیول میں لے آؤں گا یہ ساری عمارتوں کو, سارے ریگستان بنا دوں گا, ساری بڑی بڑی ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتوں کو. تو کھڑی مٹی اور پڑی مٹی ہے بھائی, دل نہیں لگانا چاہیے. یہ سکون کا سب سے بڑا, اس سے سب سے پہلا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے, ٹینشن وہ مزے سے زندگی گزارتا ہے, خوش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں یہ والی خوشی عطا فرما دے, دل سے دنیا کی محبت نکال دے جو دیندار ہونے کی اصل علامت ہے. پھر انشاءاللہ بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. یہ دو چند سوالات آئے ہوئے ہیں جلدی جلدی یہ بتا دوں بھائی, وہ بار بار اشارے کر رہے ہیں بس آ رہے ہیں. اگر ایک عورت جس کی عمر ابھی تقریباً 22 سال عمر کے 3 بچے ہیں, خاون نے چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہنے دیا تو 2 بچے لیتا ہے, ماں مردوں کو بے وفا سمجھ کر آگے شادی نہیں کرتی, صرف بچے کو پالنے میں لگی, کیا شریعت میں ایسا کر سکتی ہے؟ خلاصہ ان کا یہ کہ طلاق کے بعد عورت کے ساتھ ظلم ہوا, بچہ بھی چھین لیا, چھوٹے بچے کو باپ چھین نہیں سکتا ماں سے, وہ ماں ہی کے پاس رہتا ہے. اب خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ گیا کہ مرد سارے بے وفا ہوتے ہیں لہذا آگے شادی نہیں کریں گی, تو یہ غلط سوچ ہے, سارے بے وفا نہیں ہوتے. یہاں جتنے بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کیا ہیں؟ آپ لوگ اچھے لوگ ہو نا, اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں بہت سارے ہیں جو کیا ہیں؟ با وفا ہیں. ایک جھٹکا لگ گیا تو اب یہ نہیں کہ سب کو برا سمجھیں. ہماری شریعت نے عورت کو نکاح کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہیں کیا, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی شریعت کی تعلیمات ہیں. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس عورت نے بچوں کی خاطر شادی نہیں کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگی, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے اور دوسری صحیح حدیثوں کے خلاف بھی ہے. عورت کی اولاد ہو یا نہ ہو اگر اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آتا ہے تو شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ شادی کر لے, اس میں بہت سارے نقصانات سے بچ جاتی ہے. ممکن ہے ابھی اس میں صبر ہو, چند سالوں کے بعد جا کر صبر نہ ہو سکے, اور جیسے جیسے عورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو رشتوں کا امکان کم ہوتا چلا جاتا ہے. ابھی کرے گی تو ممکن ہے مل جائے رشتہ, بعد میں جب خود چاہت پیدا ہوگی شادی کی, ابھی خود چاہ رہی, لوگ چاہ رہے ہیں آپ نہیں چاہتی, بعد میں آپ چاہو گی لوگ نہیں چاہیں گے. اس لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ بھائی نکاح کے ساتھ زندگی گزاری جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک جب دھوکہ ہو گیا تو آئندہ شادی کرنے میں 100 دفعہ تحقیق کی جائے, جلد بازی نہ کی جائے, لیکن لازمی نہیں ہے. کوئی بغیر نکاح کے بھی زندگی گزارنا چاہے اور عزت کے ساتھ گزار سکتی ہے تو فرض نہیں ہے شادی کرنا, سنت موقع ہے. قبر کو گورکن کھول کر لاش کو ڈاکٹر پر فروخت کر دیتے ہیں, سوال یہ کہ جب وہ قبر کھولتے تو انہیں عذاب کی نظر کیوں نہیں آتا؟ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے یہ برزخی قبر میں ہوتا ہے, سامنے ہوتا نا تو سارے گورکن سب 4 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تبلیغ والوں کو اتنی فضیلت سنائی نہیں نا پڑتی. تبلیغ والے کہتے جاؤ دیکھ لو بے نمازی مرے قبر کھول کے دیکھ لو, دیکھتا اسی وقت سال کے لیے تشکیل کرا لیتا. تو یہ چیزیں اللہ نے کیا رکھی ہیں؟ غیب کے پردوں میں رکھی ہیں. البتہ کبھی کبھار اللہ دکھا دیتے ہیں, کبھی کبھار کے واقعات ہیں, مشاہدات ہیں لوگوں کے. میرے والد صاحب پر دنیا غالب ہے, مزاج انتہائی خراب ہو چکا ہے, بدگمانی انتہا کو ہے, بات بات پر اعتراض کرتے ہیں, گھر والوں پر بیجا غصہ, گالی گلوچ, دوست اور عزیز و اقارب کے سامنے گھر والوں کی تحلیل کرتے ہیں, ہر 3-4 ماہ بعد حج عمرے کی ادائیگی کرنے کو کہتے ہیں, حج عمرہ بار بار کر چکے مگر کوئی فرق نہیں, آپ بہت پریشان ہو, باپ کے لیے کوئی حل بتائیں. دعا ہی کر سکتے ہیں والد کے لیے بھائی, اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ والد صاحب کو علماء کے بیانات سنایا کریں. اگر کچھ لوگ دیر سے مسجد آئیں اور نماز ختم ہو چکی ہو تو کیا دوسری جماعت نہیں کرا سکتے؟ دبئی اور دوسرے عرب ممالک میں یہ بہت عام ہے. یہ بہت اہم مسئلہ پوچھا کسی نے. عرب ملکوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں, तो जब लोग वहां जाते हैं तो फिर वो हम पे हैरान होते हैं कि यहां हम जमात की इजाजत क्यों नहीं देते। और अरब लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में दो जमातें हुई हैं। एक सहाबी आए थे, जमात खत्म होने के बाद नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया कि कौन है जो इनके साथ सदके का मामला करे, यानी इनकी नफिल को, इनकी नमाज को जमात बना दे। तो आपने हुक्म दिया, दूसरे सहाबी भी उनके साथ जमात में शामिल हो गए। तो याद रखो, ये इक्का दुक्का एक वाकयात मिलते हैं, आम मामूल सहाबा कराम के दौर में नहीं था। तभी मस्जिद नबवी में सिर्फ एक ही जमात होती थी, मस्जिद हराम में सिर्फ एक जमात होती थी। और सही सनद से ये बात साबित है कि असलाफ के दौर में अगर किसी शख्स की जमात निकलती, मस्जिद में आता, देखता कि जमात हो चुकी है, तो सही सनद से ये बात साबित है, असलाफ ताबईन के दौर की बात कर रहा हूं, सहाबा और ताबईन के दौर की, कि वो या तो मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ता या घर जाके बीवी बच्चों के साथ जमात कर लेता, घर की खवातीन को, ताकि जमात की फजीलत ना मिले, ना छूटे यानी। तो इसलिए असलाफ का जो तरीका था वो मस्जिद में कई कई जमातें हरगिज नहीं था। अरब के लोग अपने आप को सलफी तो कहते हैं, मगर हमारे लोग फिर ये समझते हैं कि वो सलफी कहते हैं तो हर हर चीज़ उनकी असलाफ के मुताबिक होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिले इसलाह हैं। तो अरबों में जो तीन तीन चार चार जमातों का रिवाज है, ये असलाफ का तरीका नहीं था। और इसके नुकसान भी हैं, जब आपको पता है मुझे दूसरी जमात मिल जाएगी तो पहली में क्यों आओगे आप? जो असल इस्लाम का, मुसलमानों का मकसद है कि मुसलमानों को एक जगह जमा करना, एक मजमा होना, वो हिकमत और मसलहत फौत हो जाती है। तो उसका भी तकाजा ये है कि मस्जिद में जमात की इजाजत न दी जाए, ताकि पहली जमात की कदर हो लोगों के दिल में। अच्छा, ये एक और सवाल है बस आखिरी। जब अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ना कोई दरख का पत्ता और ना ही कोई जर्रा भी नहीं हिल सकता है, तो हिसाब व किताब क्यों और जजा किया क्यों? ये भी तो अल्लाह ताला के करने से हो रहे हैं। ये तो तकदीर के बारे में इन्होंने सवाल किया है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ होता है, अल्लाह के हुक्म से होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती आपसे गुनाह करवाते हैं। अल्लाह के हुक्म का मतलब ये है कि अगर आप गुनाह करना चाहें, अल्लाह ज़बरदस्ती रोकना चाहे तो रोक सकता है, लेकिन अल्लाह ताला रोकते नहीं हैं और आपको इख्तियार देते हैं आप गुनाह कर लो, ताकि आजमाइश हो और क़यामत के दिन आपसे सवाल हो। बाकी ये सवाल असल में यूं होना चाहिए कि जब पहले से गुनाह और यानी गुनाह और नेकी तकदीर में लिखी हुई है और तकदीर कभी टलती नहीं है, पत्ता हिलना है ना, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर इंसान को गुनाह पर सज़ा क्यों मिलती है? ये सवाल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इसका जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में पहले से यह बात है कि इस बंदे को मैं फला मौके पर इख्तियार दूंगा, जिना से बचने का भी, जिना करने का भी, तो ये मुझे मालूम है, मेरा इल्म कामिल है, ये बंदा अपने इख्तियार से गुनाह करेगा। अल्लाह के इल्म में यह बात पहले से है। समझ रहे हो बात को? इसी इल्म के मुताबिक सब कुछ होता है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अब चूंकि हमें पहले से इल्म नहीं होता कि मेरी तकदीर में गुनाह लिखा है या नेकी लिखी है, अब अगर पहले से पता होना कि गुनाह लिखा है फिर हम गुनाह कर लें, कयामत में अल्लाह पूछे तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह हमने तो तकदीर को देख लिया था, पहले से क्या लिखा हुआ था? गुनाह, लिहाजा हमें तो पता था करना ही है, लिहाजा हमने कर लिया। ठीक है, आपका उजर काबिल कबूल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह कहेंगे तुझे पहले किसने बताया कि गुनाह लिखा हुआ है? ये तो करने के बाद पता चला ना। अभी देखो, खाना खाने जाएंगे ना यहाँ सब लोग नहीं, कहीं चले भी ना जाना भाई, वो बेचारे तबली वालों की दावत है, मुंह से निकल गया गलती से, सही है, तबली वाले अभी खाने खाएंगे, मुझे भी दावत दी हुई है कि छुपाना कि आप लोगों से क्या शर्माना। तो अब मैं भी इरादा ये है कि बयान के फौरन बाद जाके खाना खाऊंगा। अगर मेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि खाना है तो मुझे जाने की जरूरत है? मुझे तो तकदीर खींच के लेके जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि खाना लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, यही आजमाइश है। लिहाजा अब मुझे इख्तियार है कि मैं चाहूं दावत ठुकरा दूं और घर चला जाऊं, चाहूं तो कबूल कर लूं। लेकिन हकीकत में अल्लाह के इल्म में पहले से यह है कि यह करेगा क्या, खाएगा या ठुकरा देगा। अब मैं उस तकदीर के इल्म को बुनियाद बना के कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं गलती से भी उधर को निकल जाऊं, बोलूं भाई तकदीर में लिखा होगा ना रफी भाई जिन्होंने दावत की है, तो मेरी तकदीर मुझे गरेबान से घसीट के यहां ले आएगी, इसलिए मैं घर जा रहा हूं, ऐसा करूंगा मैं? खाने पीने के मामले में कोई तकदीर का सहारा नहीं लेता, बोलते तकदीर को रखो एक तरफ, मैं खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। तो गुनाह के मामले में भी यह उजर नहीं चलेगा کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اگر تقدیر میں لکھا ہوگا کہ نہیں کرنا تو خود ہی نہیں ہوگا، اس لیے میں کر رہا ہوں. تو بات یہ کہ ہمیں چھپا دیا گیا ہے. جب چھپا دیا گیا نا، یہ چھپانے میں آزمائش ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو میں نے مسئلہ بیان کیا. دوسری بات یہ کہ اس سے زیادہ تقدیر کے مسئلے میں کھود کریت کرنا، غور کرنا، اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، التقدیر سر من اسرار اللہ، تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو اس لیے جب اللہ اس کے رسول جو ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، زبردستی جہنم میں نہیں ڈالے گا کسی کو، اور ساتھ ساتھ عقیدہ تقدیر بھی بتا دیا، تو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کافی ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے پر پابندی لگا دی اور بتا دیا کہ تمہاری عقل سے کیا ہے، بالا تر ہے. ایک چیز ہماری عقل سے بالا تر ہے، اس کی پوری کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا تمہاری عقل سے بالا تر ہے، تو سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے بھائی، خاموشی اختیار کر لے. اللہ سے لڑ سکتا ہے کوئی کہ نہیں اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ بس جیسے کہہ دیا ویسے. اور اللہ نے بتا دیا میں ظالم نہیں ہوں، جو نیکی کرے گا اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا چلا جاؤں گا، جو گناہوں کے ددل میں پھنسے گا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لیتا چلا جاؤں گا میں. تو یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے، بس ہمیں اسی پر سرسری ایمان لانے کی اجازت ہے. اس کو بحث کرنا اور اس میں کھود کریت کرنا، زیادہ گہرائی میں گھسنا. روح کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. کیا مطلب؟ روح کی حقیقت کیا ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. تو بس زیادہ جتنا بتا دیا روح کے بارے میں، جسم میں روح ہوتی ہے نا، روح ہوتی ہے تو میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ آج تک سائنسدان بھی نہیں ٹریس کر سکے کہ حیات کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے. سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئی آج تک، ہماری سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ تو حالانکہ مانتے ہیں کہ حیات ایک الگ چیز ہے، روح ایک چیز ہے، لیکن ہے کیا یہ نہیں پتا چلا سکے آج تک وہ. تو اس لیے اللہ نے کیا بتا دیا، ایک اللہ کا حکم ہے، بس جسم میں ہوتا ہے تو جسم بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، نہیں ہوتا تو ساری چیزیں، سارے پارٹس وہی ہیں، لیکن انسان نہیں ہوگا، مردہ ہوگا، میت ہوگا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ. تو یہ ہے. تو اس لیے تقدیر کے بارے میں بھی زیادہ گہرائی میں جانے سے منع کر دیا. اس لیے جتنا بتایا بس اتنا ایمان، اجمالی ایمان کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.